آئیکن سموبصر پیش کرتی ہے مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کی تصنیف اسلام کیا ہے۔ یوں تو ہم سبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام در حقیقت کیا ہے؟ وہ مذہب یا وہ دین جس کے پیرو ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں، اس دین کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس دین کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے اس اہم کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين۔
اسلام کیا ہے؟ تحریر کردہ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہی میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام کسی ایسے دین کا نام نہیں ہے جسے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہو، اور اس بنا پر آپ کو بانی اسلام کہنا صحیح ہو۔ قرآن اس امر کی پوری صراحت کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا گیا ہے، اور وہ ہے اسلام، یعنی خدا کے آگے سر اطاعت جھکا دینا۔ دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام بھی خدا کے بھیجے ہوئے آئے تھے، وہ اپنے کسی الگ دین کے بانی نہیں تھے کہ ان میں سے کسی کے لائے ہوئے دین کو نوحیت اور کسی کے دین کو ابراہیمیت یا موسویت یا عیسائیت کہا جا سکے، بلکہ ہر آنے والا نبی اسی ایک دین کو پیش کرتا رہا ہے جو اس سے پہلے کے انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔
محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء میں امتیاز۔
انبیاء علیہ السلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت دراصل یہ ہیں، وہ خدا کے آخری نبی ہیں، ان کے ذریعے سے خدا نے اسی اصل دین کو پھر تازہ کر دیا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا لایا ہوا تھا۔ اس میں جو آمیزشیں مختلف زمانوں کے لوگوں نے کر کے الگ الگ مذاہب بنا لیے تھے، ان سب کو خدا نے چھانٹ کر الگ کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اصلی اور خالص اسلام کی تعلیم نوع انسانی کو دی۔ ان کے بعد چونکہ خدا کو کوئی نبی بھیجنا نہیں تھا، اس لیے ان کو جو کتاب اس نے دی اسے اس کی اصل زبان میں لفظ بلفظ محفوظ کر دیا تاکہ انسان ہر زمانے میں اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کے متعلق یہ امر ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ یہ بلا کسی تغیر و تبدل کے ٹھیک وہی قرآن حمید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اس کے نزول کے وقت ہی سے آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھواتے رہے تھے، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اس مکمل قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب کی شکل میں نقل کرا کے محفوظ کر لیا، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نقلیں اسلامی دنیا کے تمام مراکز میں بھیج دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر ملک اور ہر صدی کے مکتوبہ اور مطبوعہ قرآن جمع کر کے دیکھ لیا جائے، ان میں کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے ہی دن سے دے دیا گیا تھا، اس لیے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پورا قرآن مجید اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں یاد کر لیا تھا۔ اس وقت سے آج تک قرآن مجید کو لفظ بلفظ یاد کرنے اور ہر سال رمضان کی تراویح میں پورا قرآن مجید زبانی سنانے کا سلسلہ پوری اسلامی دنیا میں رائج چلا رہا ہے، اور ہر زمانے میں لاکھوں حافظ موجود رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب بھی اس طرح نہ تحریری شکل میں مکتوب اور نہ حافظوں میں محفوظ ہوئی ہے کہ اس کی صحت میں شک کا ادنا امکان تک نہ ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعد کے محدثین نے ایسے بے مثل طریقے سے محفوظ کر لیا جس سے زیادہ محفوظ طریقے سے کبھی کسی نبی یا کسی اور تاریخی شخصیت کے حالات زندگی اور اس کے اقوال و اعمال محفوظ نہیں کیے گئے۔ مختصراً وہ طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرتا، اسے لازماً یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس تک کن راویوں کے ذریعے سے وہ بات پہنچی ہے، اور روایات کا یہ سلسلہ کسی ایسے شخص تک پہنچتا ہے یا نہیں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات سنی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام کرتے دیکھا ہو۔ پھر جن جن راویوں کے ذریعے سے یہ روایات بعد کے لوگوں تک پہنچیں، ان کے حالات کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی بیان کی ہوئی روایات قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اس طرح احادیث کے مجموعے تیار کیے گئے جن کے مرتب کرنے والوں نے ہر حدیث کے راویوں کا پورا سلسلہ درج کر دیا، اور اس کے ساتھ راویوں کے حالات پر بھی کتابیں لکھ دی گئیں، جن کی مدد سے آج بھی ہم یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو کیا تعلیم دی۔ اس طرح قرآن مجید اور اس کے لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند سیرت و سنت دونوں باہم مل کر ہمیشہ کے لیے یہ معلوم کرنے کا قابل اعتماد ذریعہ بن گئے کہ خدا کا دین دراصل کیا ہے، کیا رہنمائی وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔
حیات رسول، تاریخی صداقت۔
اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان پر بھی جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، اور یہ ایمان ہمارے عقیدے کا ایسا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے، وہ آخری نبی ہیں، اس لیے ان کی لائی ہوئی تعلیم خدا کی طرف سے جدید ترین ہدایت ہے۔ ان کے ذریعے سے جو کلام اللہ ہم کو پہنچا ہے وہ خالص اللہ کا کلام ہے، جس کے ساتھ کسی انسانی کلام کی آمیزش نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے۔ اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے جسے آج بھی کروڑوں انسان بولتے، لکھتے اور سمجھتے ہیں، اور اس زبان کی گرامر، لغت، محاورے، تلفظ اور املا میں نزول قرآن کے زمانے سے اب تک کوئی تغیر نہیں آیا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں، ان کی سیرت، اخلاق، کردار، اقوال اور اعمال کے متعلق پورا تاریخی ریکارڈ زیادہ سے زیادہ ممکن صحت اور زیادہ سے زیادہ ممکن تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ بات چونکہ دوسرے انبیاء پر صادق نہیں آتی، اس لیے ہم ان پر صرف ایمان رکھ سکتے ہیں، عملاً ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی آفاقیت۔
ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دنیا کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کی صراحت کرتا ہے۔ یہ ان کے آخری نبی ہونے کا منطقی تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں ایک نبی کے آخری نبی ہونے سے خود بخود یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے اور اپنے بعد آنے والے ہر زمانے کے لیے ہادی و رہبر ہو۔ ان کے ذریعے سے وہ ہدایت مکمل طور پہ دے دی گئی ہے جو راہ راست پر چلنے کے لیے انسان کو درکار ہے، اور یہ بھی ان کے آخری نبی ہونے کا منطقی نتیجہ ہے۔ اور یہ ایک امر واقع ہے کہ ان کے بعد پچھلے 1400 سال میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی ہے جو خدا کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اپنی سیرت و کردار اور اپنے کام اور کلام میں انبیاء سے کوئی ادنا درجے کی بھی مشابہت رکھتی ہو، جس نے حامل وحی ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی ایسی کتاب پیش کی ہو جو خدائی کلام سے برائے نام بھی کوئی مناسبت رکھتی ہو اور جسے شریعت دینے والا نبی کہا جا سکتا ہو۔
اسلام میں وحی اور دانش کا مقام۔
گفتگو کے اس مرحلے پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے انسان کو کس خاص علم کی ضرورت ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ دنیا میں ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم اپنے حواس کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں یا اپنے فنی آلات سے کام لے کر ان کا ادراک کر سکتے ہیں، اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو مشاہدات و تجربات اور فکر و استدلال کی مدد سے مرتب کر کے نئے نئے نتائج تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی اشیاء کا علم خدا کی طرف سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تلاش و جستجو، غور و فکر اور تحقیق و اکتشاف کا دائرہ ہے۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی ہمارے خالق نے ہمارا ساتھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے، تاریخ کے دوران میں وہ غیر محسوس طریقے سے ایک تدریج کے ساتھ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے ہمارا تعارف کراتا رہا ہے، علم اور واقفیت کے دروازے ہم پر کھولتا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً الہامی طور پر کسی نہ کسی انسان کو ایسی کوئی بات سجھاتا رہا ہے جس سے وہ کوئی نئی ایجاد یا کوئی نیا قانون فطرت دریافت کرنے پر قادر ہو سکا ہے۔ لیکن فی الجملہ یہ انسانی علم ہی کا دائرہ ہے، جس کے لیے خدا کی طرف سے کسی نبی اور کتاب کے آنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس دائرے میں جو معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے دیے گئے ہیں۔ دوسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے حواس اور ہمارے فنی آلات کی پہنچ سے بالا تر ہیں، جنہیں نہ ہم تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ اپنے ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان کے متعلق وہ واقفیت بہم پہنچا سکتے ہیں جسے علم کہا جا سکتا ہو۔ فلسفی اور سائنسدان ان کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ محض قیاس اور ظن و تخمین ہے، جسے علم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آخری حقیقتیں ہیں جن کے متعلق استدلالی نظریات کو خود وہ لوگ بھی یقینی قرار نہیں دے سکتے جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا ہے، اور اگر وہ اپنے علم کی حدود کو جانتے ہوں تو نہ ان پر خود ایمان لا سکتے ہیں، نہ کسی کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے جس میں انسان حقیقت کو جاننے کے لیے خالق کائنات کے دیے ہوئے علم کا محتاج ہے، اور خالق نے یہ علم کبھی اس طرح نہیں دیا ہے کہ کوئی کتاب چھاپ کر ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اسے پڑھ کر خود معلوم کر لے کہ کائنات کی اور خود تیری حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کے لحاظ سے دنیا کی زندگی میں تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ انبیاء کو ذریعہ بنایا ہے، وہی کے ذریعے سے ان کو حقائق سے آگاہ کیا ہے اور انہیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ یہ علم لوگوں تک پہنچا دیں۔
اسلامی ضابطہ حیات کی جامعیت۔
نبی کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ بس حقیقت کا علم لوگوں تک پہنچا دے، بلکہ اس کا کام یہ بتانا بھی ہے کہ اس علم کے مطابق خدا اور انسان کے درمیان کیا تعلق فی الحقیقت ہے اور کیا تعلق عملاً ہونا چاہیے۔ یہ علم کن عقائد کا، کن عبادات کا، کن اخلاقیات کا اور کن اصول تہذیب و تمدن کا تقاضا کرتا ہے، اور اس علم کی روح سے معاشرت، معیشت، مالیت، سیاست، عدالت، صلح و جنگ، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے ہر شعبے کی تشکیل کن اصولوں پر ہونی چاہیے۔ نبی صرف ایک نظام عبادت اور اصول لے کر نہیں آتا جسے دنیا کی اصلاح میں مذہب کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک پورا نظام زندگی لے کر آتا ہے جس کا نام اسلام کی اصطلاح میں دین ہے۔
پیغام کا آفاقی پہلو۔
پھر یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کا مشن صرف دین کا علم پہنچانے تک ہی محدود ہو، بلکہ اس کا مشن یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کے پیش کرتا دین کو قبول کر کے مسلم بن جائیں، انہیں وہ دین سمجھائے، اس کے عقائد، اخلاقیات، عبادات، قانونی احکام اور مجموعی نظام حیات سے ان کو آگاہ کرے، ان کے سامنے خود ایک نمونے کا مسلمان بن کر دکھائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کی پیروی کر سکیں، انہیں افرادی اور اجتماعی تربیت دے کر ایک صحیح اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے عملاً تیار کرے، اور ان کو منظم کر کے ایک ایسی جماعت بنا دے جو دنیا میں خدا کے دین کو بالفعل قائم کرنے کی جد و جہد کرے، یہاں تک کہ خدا کا کلمہ بلند ہو جائے اور دوسرے کلمے پست ہو کر رہ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب نبی اپنے اس مشن کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچانے میں کامیاب ہی ہو گئے ہوں، بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو اپنے کسی قصور کی بنا پر نہیں بلکہ متعصب لوگوں کی مزاحمت اور حالات کی نامساعدت کے باعث اس کام میں ناکام ہو گئے، لیکن بہرحال تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا یہی۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تاریخ میں نمایاں ہے کہ انہوں نے خدا کی بادشاہی زمین میں اسی طرح قائم کر کے دکھا دی جیسی وہ آسمان میں ہے۔
اسلام اور وحدت انسانی۔
قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز ہی سے اپنا خطاب یا تو تمام انسانوں کے لیے عام رکھا ہے، یا پھر انسانوں میں سے جو بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں ان کو مومن ہونے کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک دیکھ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریروں اور گفتگوؤں کے پورے ریکارڈ کی بھی چھان بین کر لیجئے، آپ کہیں یہ نہ دیکھیں گے کہ اس کتاب نے اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص ملک یا قوم یا نسل یا رنگ یا طبقے کے لوگوں کو یا کسی خاص زبان کے بولنے والوں کو پکارا ہو۔ ہر جگہ یا تو یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا ایہ الناس، اے انسانوں کہہ کر پوری نوع انسانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یا پھر اسلام قبول کرنے والوں کو احکام اور ہدایت دینے کے لیے یا ایہ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی دعوت عالمگیر ہے، اور جو انسان بھی اس دعوت کو قبول کر لیں وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ یکساں حیثیت میں مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اہل ایمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام کے عقائد قبول کر لیں اور مسلمانوں کا سا طرز عمل اختیار کر لیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، اور ان کے واجبات بھی وہی ہیں جو ہمارے واجبات ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، نہ کوئی کالا کسی گورے پر فضیلت رکھتا ہے اور نہ کوئی گورا کسی کالے پر۔ فضیلت ہے تو خدا ترسی کی بنا پر ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔
حاکمیت الہیہ کا تصور۔
اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں سب سے مقدم اور سب سے اہم خدا واحد پر ایمان ہے۔ صرف اس بات پر نہیں کہ خدا موجود ہے، اور صرف اس بات پر بھی نہیں کہ وہ ایک ہے، بلکہ اس بات پر کہ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ اسی کے قائم رکھنے سے یہ کائنات قائم ہے، اسی کے چلانے سے یہ چل رہی ہے، اور اس کی ہر چیز کو اپنے قیام و بقا کے لیے جس رزق یا قوت کی ضرورت ہے اس کا فراہم کرنے والا وہی ہے۔ حاکمیت کی تمام صفات صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی ان میں ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ خداوندی الوہیت کی جملہ صفات کا بھی صرف وہی حامل ہے، اور ان میں سے کوئی صفت اس کی ذات کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ پوری کائنات کو اور اس کی ایک ایک چیز کو وہ بیک نظر دیکھ رہا ہے۔ کائنات اور اس کی ہر شے کو وہ براہ راست جانتا ہے، نہ صرف اس کے حال کو بلکہ اس کے ماضی اور مستقبل کو بھی۔ یہ نگاہ ہمہ بین اور یہ جامع علم غیب اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سوا سب فانی ہیں، اور اپنی ذات سے خود زندہ و باقی صرف وہی ہے۔ وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد۔ اس کی ذات کے سوا دنیا میں جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور دنیا میں کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کسی معنی میں بھی رب کائنات کا ہم جنس یا اس کا بیٹا یا بیٹی کہا جا سکے۔ وہی انسان کا حقیقی معبود ہے۔ کسی کو عبادت میں اس کا شریک کرنا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ وہی انسان کی دعائیں سننے والا ہے، اور انہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار وہی رکھتا ہے۔ اس سے دعا نہ مانگنا بے جا غرور ہے۔ اس کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا جہالت ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں سے بھی دعا مانگنا خدائی میں غیر خدا کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسلام کی روح سے خدا کی حاکمیت صرف فوق الفطری ہی نہیں بلکہ سیاسی اور قانونی بھی ہے، اور اس حاکمیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی زمین پر اور اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں پر اس کے سوا کسی کو حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا شاہی خاندان ہو یا حکمران طبقہ ہو یا کوئی ایسی جمہوریت ہو جو حاکمیت عوام کی قائل ہو۔ اس کے مقابلے میں جو خود مختار بنا ہے وہ بھی باغی ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی باغی۔ اور ایسا ہی باغی وہ شخص یا ادارہ ہے جو سیاسی اور قانونی حاکمیت کو اپنے لیے مخصوص کر کے خدا کے حدود اختیار کو شخصی قانون یا مذہبی احکام و ہدایت تک محدود کرتا ہے۔ فی الحقیقت اپنی زمین پر پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے شریعت دینے والا اس کے سوا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرے۔
اسلامی تصور توحید، امتیازی پہلو۔
اسلام کے اس تصور خدا کی روح سے چند باتیں فطری طور پر لازم آتی ہیں۔ خدا ہی اکیلا انسان کا حقیقی معبود ہے، جس کے سوا کسی اور کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ وہی اکیلا کائنات کی تمام قوتوں کا حاکم ہے، اور انسان کی دعاؤں کا پورا کرنا یا نہ کرنا بالکل اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے انسان کو صرف اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اور کسی کے متعلق یہ گمان تک نہ کرنا چاہیے کہ اس سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وہی اکیلا انسان کی قسمت کا مالک ہے، اور کسی دوسرے میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ انسان کی قسمت بنا سکے یا بگاڑ سکے۔ اس لیے انسان کی امید اور اس کے خوف دونوں کا مرجع بھی لازماً وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے نہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ وہی اکیلا انسان اور اس کے گرد و پیش کی دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے انسان کی حقیقت اور تمام دنیا کے حقائق کا براہ راست اور کامل علم صرف اسی کو ہے اور ہو سکتا ہے۔ بس وہی زندگی کی پرپیچ راہوں میں انسان کو صحیح ہدایت اور صحیح قانون حیات دے سکتا ہے۔ پھر چونکہ انسان کا خالق و مالک وہ ہے، اور وہی اس زمین کا مالک ہے جس میں انسان رہتا ہے، اس لیے انسانوں پر کسی دوسرے کی حاکمیت یا خود اپنی حاکمیت سراسر کفر ہے۔ اور اسی طرح انسان کا خود اپنا قانون ساز بننا یا کسی اور شخص یا اشخاص یا اداروں کے اختیار قانون سازی کو ماننا بھی یہی نوعیت رکھتا ہے، اپنی زمین پر اپنی مخلوق کا حاکم اور قانون ساز حتماً صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے اس کا قانون در حقیقت بالا تر قانون ہے، اور انسان کے لیے قانون سازی کا اختیار صرف اسی حد تک ہے جس حد تک وہ اس بالا تر قانون کے تحت اور اس سے ماخوذ ہو یا اس کی دی ہوئی اجازتوں پر مبنی ہو۔
رسالت، ضرورت اور اہمیت۔
اس مرحلے پر ہمارے سامنے اسلام کا دوسرا اہم ترین بنیادی عقیدہ آتا ہے، اور وہ ہے عقیدہ رسالت۔ رسول وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون انسان کو دیتا ہے، اور یہ قانون ہم کو رسول سے دو صورتوں میں ملتا ہے۔ ایک کلام اللہ، جو لفظ بلفظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ دوسرے وہ اقوال اور اعمال اور احکام امر و نہی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیرووں کو خدا کی ہدایت کے تحت دیے، یعنی سنت۔ اس عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا پر ایمان محض ایک نظری فکر و خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً جو چیز خدا پرستی کے عقیدے کو ایک تہذیب، ایک تمدن اور ایک نظام حیات کی شکل میں ڈھالتی ہے، وہ رسول کی فکری اور عملی رہنمائی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہمیں قانون ملتا ہے، اور وہی اس قانون کے منشا کے مطابق زندگی کا نظام قائم کرتا ہے۔ اسی لیے توحید کے بعد رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص عملاً مسلم نہیں ہو سکتا۔
عبدیت رسول۔
اسلام میں رسول کی حیثیت اس طرح واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رسول کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کیا نہیں ہے۔ رسول لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتا ہے۔ نماز میں ہر روز کم از کم 17 مرتبہ جو کلمہ شہادت پڑھنے کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے، اس میں یہ فقرہ لازماً پڑھا جاتا ہے کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن مجید اس معاملے میں کسی ادنا اشتباہ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا کہ رسول ایک انسان ہے، اور خدائی میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ نہ بشری تقاضوں یعنی آرام کی ضرورت، بھوک، پیاس، خوشی اور رنج کے اسباب سے بالاتر ہے، نہ عالم الغیب ہے کہ اس کو خدا کی طرح سب کچھ معلوم ہو۔ اس کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے اختیار میں کسی کو راہ راست پر لانا نہیں ہے، نہ انکار کرنے والوں کا محاسبہ کرنا اور ان پر عذاب نازل کر دینا اس کے اختیار میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ایک ہیں، رسالت سے بالا تر کسی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام کرنے، یا بالفاظ دیگر خدا کے اذن کے بغیر خود قانون ساز بن جانے کے مجاز نہیں ہیں۔ ان کا کام اس وحی کا اتباع کرنا ہے جو ان پر خدا کی طرف سے نازل ہو۔ اس طرح اسلام نے ان تمام مبالغوں سے نو انسانی کو بچا لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے پیرووں نے اپنے پیشواؤں کے حق میں کیے تھے، حتیٰ کہ ان کو خدا یا اس کا ہم جنس یا اس کی اولاد یا اس کا اوتار تک بنا ڈالا۔ اس طرح کے تمام مبالغوں کی نفی کر کے اسلام نے رسول کی جو حیثیت بیان کی ہے وہ یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہدایت وہی پا سکتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے۔ رسول جو حکم دے اسے قبول کرنا چاہیے، اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا چاہیے۔ اس امر کی وضاحت خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ میں ایک بشر ہی ہوں، جو حکم میں تمہارے دین کے معاملے میں دوں اس کی پیروی کرو، اور جو بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی ایک بشر ہوں، اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دراصل قرآن مجید کی منشا کی تشریح ہے، اور یہ تشریح قرآن مجید کی مصنف یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی تھی، اس لیے ان کی تشریح اپنے پیچھے خدائی سند رکھتی ہے، جس سے ہٹ کر کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی تشریح بطور خود کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونے کی زندگی قرار دیا ہے۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہو، اس میں وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں، بلکہ مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ کسی پیش آمدہ معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو صرف ایک بالاتر قانون ہی نہیں دیا ہے بلکہ مستقل اقتدار بھی دی ہے۔ قرآن مجید اور سنت میں جس چیز کو خیر قرار دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خیر ہے، جس چیز کو شر کہا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے شر ہے، جو چیز فرض کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، جس چیز کو حلال ٹھہرایا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کہا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم یا حذف و اضافہ یا تنسیخ کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص یا گروہ یا قوم اسلام ہی کو چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ جب تک مسلمان مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کا شر آج خیر ہو جائے اور پرسوں پھر شر ہو جائے۔ کوئی قیاس، کوئی اجتہاد، کوئی اجماع اس قسم کی تبدیلی کا مجاز نہیں ہے۔
عقیدہ آخرت کی اہمیت۔
اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور خدا، رسول، قرآن، کسی چیز کا ماننا بھی اسے کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یہ عقیدہ اپنی تفصیلی صورت میں 6 لازمی تصورات پر مشتمل ہے۔ دنیا میں انسان غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد اسے اپنے کارنامہ حیات کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ اس محاسبے کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نوع انسانی کو دنیا میں وہ کام کرنے کے لیے جتنی مہلت دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، اس کے اختتام پر قیامت برپا ہوگی، جس میں دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور ایک دوسرا نظام عالم نئے طرز پر برپا کیا جائے گا۔ اس نئی دنیا میں وہ تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان سب کو بیک وقت خداوند عالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں ان اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی جو اس نے خود اپنی ذمہ داری پر دنیا میں کیے ہوں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ صرف اپنے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں کر دے گا بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ ہر شخص کے کارنامہ حیات کا پورا ریکارڈ بے کم و کاست عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور بے شمار اقسام کی شہادتیں اس امر کے ثبوت میں پیش کر دی جائیں گی کہ اس نے خفیہ اور اعلانیہ کیا کچھ کیا ہے اور کس نیت سے کیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت، کوئی بیجا سفارش اور کوئی خلاف حق وکالت نہ چل سکے گی۔ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہ ڈالا جائے گا۔ کوئی قریب سے قریب عزیز یا دوست یا لیڈر یا مذہبی پیشوا یا خود ساختہ معبود کسی کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ انسان وہاں تنہے تنہا بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوا اپنا حساب دے رہا ہوگا، اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ فیصلے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ انسان نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے حق کو مان کر اور آخرت میں اپنی جواب دہی کو محسوس کر کے ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کی یا نہیں۔ پہلی صورت میں اس کے لیے جنت ہے اور دوسری صورت میں دوزخ۔
اسلامی طرز حیات۔
یہ عقیدہ تین اقسام کے انسانوں کی زندگی کے طریقوں کو ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف کر دیتا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو آخرت کے قائل نہیں ہیں اور بس اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ لا محالہ خیر و شر کا معیار اعمال کے ان نتائج ہی کو سمجھیں گے جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں جس عمل کا نتیجہ اچھا یا مفید ہو وہ ان کے نزدیک خیر ہوگا، اور جس کا نتیجہ برا یا نقصان دہ ہوگا وہ ان کے نزدیک شر ہوگا۔ بلکہ بارہا نتائج عمل کے لحاظ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں خیر اور دوسرے وقت میں شر ہوگی۔ دوسری قسم کے آدمی وہ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں مگر ان کو یہ بھروسہ ہے کہ کسی کی سفارش اللہ کی عدالت میں انہیں بچا لے گی، یا کوئی ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی دے چکا ہے، یا وہ اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے انہیں بڑے سے بڑے گناہوں کی سزا بھی برائے نام دی جائے گی۔ یہ چیز عقیدہ آخرت کے تمام اخلاقی فوائد کو ضائع کر کے دوسری قسم کے لوگوں کو بھی پہلی قسم کے اشخاص کی صف میں لے جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقیدہ آخرت کو ٹھیک اس شکل میں مانتے ہیں جس شکل میں اسلام انہیں پیش کرتا ہے، اور کسی کفارے یا بیجا سفارش یا اللہ سے کسی خاص تعلق کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ عقیدہ ایک بہت ہی بڑی اخلاقی طاقت رکھتا ہے۔ جس شخص کے ضمیر میں آخرت کا یقین اپنی صحیح صورت میں جاگزی ہو جائے اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہر وقت ایک نگراں لگا ہوا ہو، جو ہر برائی کے ہر ارادے پر اسے ٹوکتا، ہر اقدام پر اسے روکتا اور ہر عمل پر اسے سرزنش کرتا ہے۔ باہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس، کوئی شہادت دینے والا گواہ، کوئی سزا دینے والی عدالت اور کوئی ملامت کرنے والی رائے عام موجود ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ایک سخت کیر محتسب ہر وقت بیٹھا رہے گا، جس کی پکڑ کے خوف سے وہ کبھی خلوت میں یا جنگل میں یا اندھیرے میں یا کسی سنسان جگہ میں بھی خدا کے مقرر کردہ فرض سے فرار اور اس کے مقرر کردہ حرام کے ارتکاب کا حوصلہ نہ کر سکے گا، اور بالفرض اگر کر بھی گزرے تو بعد میں شرمندہ ہوگا اور توبہ کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اخلاقی اصلاح اور انسان کے اندر ایک مستحکم کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ خدا کا بالاتر قانون جو مستقل اقدار انسان کو دیتا ہے، ان پر مضبوطی کے ساتھ انسان کے کاربند ہونے اور ان سے کسی حالت میں بھی اس کے نہ ہٹنے کا انحصار اسی عقیدے پر ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا اور رسالت پر ایمان بھی بیکار ہے۔
روحانی اجارہ داری کا خاتمہ۔
اسلام، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک پوری تہذیب، ایک جامع تمدن اور ایک ہماگیر نظام حیات ہے، اور انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں اخلاقی رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے اس کے اخلاقیات دراصل تارک الدنیا، راہبوں اور جوگیوں اور سنیاسیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں کو چلاتے یا ان کے اندر کام کرتے ہیں۔ اخلاق کی جو بلندیاں دنیا خانقاہوں، راہب خانوں اور سوموں میں تلاش کرتی تھی، اسلام ان کو زندگی کے بیچ منجھار میں لے آنا چاہتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ حکومتوں کے فرما روا، صوبوں کے گورنر، عدالتوں کے جج، فوج اور پولیس کے افسر، پارلیمنٹوں کے ممبر، مالیات اور صنعت و حرفت کے کار فرما، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ و طلباء، بچوں کے باپ، باپوں کے بچے، عورتوں کے شوہر اور شوہروں کی عورتیں، ہمسایوں کے ہمسائے، غرض سب ان اخلاقیات سے آراستہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ کاروبار کے سارے ادارے اور حکومت کے سارے محکمے اس کی پیروی کریں، سیاست سچائی اور انصاف پر مبنی ہو، قومیں حق شناسی اور ادائے حقوق پر ایک دوسرے سے معاملہ کریں، جنگ بھی ہو تو شرافت اور تہذیب کے ساتھ ہو، نہ کہ بھیڑیوں کی سی درندگی کے ساتھ۔ انسان جب خدا ترسی اختیار کر لے، خدا کے قانون کو بالاتر مان لے، خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کو یاد رکھ کر مستقل اقدار کا پابند ہو جائے، تو پھر اس کی یہ صفت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جس حیثیت میں بھی وہ دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، خدا کے سچے اور وفادار بندے کی طرح ہی کام کرے۔ یہ ہے مختصراً وہ چیز جس کا اسلام علمبردار ہے، اور یہ محض کسی فلسفی کی خیالی جنت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عملاً برپا کر کے دکھا دیا، اور آج 1400 برس گزر جانے پر بھی اس کے اثرات مسلم معاشرے میں کم و بیش پائے جاتے ہیں۔
یا ربی، یا من هو مرشدی، ایقنت ان الیک مرادی و موعدی، فعشقت کل حروف کتابک مهتدی و مقتدی بنبیک الامین۔ ايقنت ان اليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الامين۔